السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس وقت اپنی چھٹی کے دن, آج اتوار ہے, چھٹی کے دن اپنے سارے کام کا چھوڑ کر, اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے دین کی خاطر یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور آپ کو بہترین جزائے خیر عطا کرے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بہترین جزائے خیر عطا کرے جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا ہے. اللہ ہم سب سے قبول فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیارے بہنوں, ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. ہم نے مسلمان گھرانوں میں آنکھ کھولی, ہم نے شروع سے ہی لا الہ الا اللہ پڑھا سنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بڑھتے وقت بھی لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے, ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. ہماری یہ زندگی اس کا ایک آغاز بھی ہے اور اس کی ایک انتہا بھی ہے جو اس دنیا کی زندگی ہے. اگرچہ اس دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں بلکہ ہماری ٹوٹل زندگی کا ایک حصہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے ساری روحوں کو پیدا کیا جنہوں نے دنیا میں آنا تھا. پھر ہر کوئی اپنی اپنی باری پر اس دنیا میں آ رہا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر ایک پر موت لکھی ہوئی ہے جس سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا. ہم سب نے واپس جانا ہے اور جب موت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے پیچھے کتنے اس کے پیارے ہیں جو اس کی جدائی کو محسوس کریں گے, جن کی اس کو ضرورت ہے, اس شخص کی جس کو جان دے رہے ہوتے ہیں رشتے, اس کی پیچھے والوں کو کتنی ضرورت ہے, وہ کتنا نیک ہے, یہ کتنا مالدار ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا. بلکہ جب کسی جان کے جانے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. ہماری موت کا دن اور وقت سب کچھ لکھا ہوا ہے جس پر ہم نے اپنے رب کی حضور حاضر ہو جانا اور اپنے رب سے ملاقات کر دی. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ملاقات کی تیاری کریں, کیونکہ اگر تیاری کے بغیر ہم گئے تو بڑی مشکل ہو سکتی ہے. جیسے آپ اگر دنیا میں سفر کرنے جا رہے ہیں اور نہ آپ کرایہ لے کر جائیں اور نہ ہی آپ کو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر جائیں اور نہ ہی اپنا سفری اور سامان, تو آپ کا سفر بہت سخت تکلیف دہ ہوگا. لیکن اگر آپ پوری تیاری سے نکلے ہیں تو اگرچہ سفر میں دقت اور مشقت ہوتی ہے لیکن آپ کا سفر آسان ہو جائے گا. تو جو شخص جتنی اچھی تیاری کے ساتھ نکلتا ہے اس کے لیے اتنی ہی آسانی ہو جاتی ہے. تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سفر آخرت کی تیاری کریں. لیکن کیا کریں اس کے لیے؟ اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے, جاننا ہے کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے, وہاں کیا پوچھا جائے گا, وہاں کیا مانگا جائے گا. کیا وہاں ہم سے ہماری دولت کا سوال ہوگا, ہمارے بچوں کا ہوگا, ہمارے رزق روزی کا ہوگا کہ کتنی تھے تمہارے پاس, ہمارے مربے اور زمینیں کتنی تھی, ہماری کوٹیاں اور جائیدادیں کتنی تھی, کیا بنا کے لائے ہو, یہ پوچھا جائے گا؟ نہ, یہ نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ عمل کر کے کیا آئے, جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا, اللہ کی عبادت کا کام وہ کتنا کیا ہے. اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم علم حاصل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, طلب العلم فریضت علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے فرض ہے. ہم سب مسلمان ہیں نا, تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم سیکھیں, چاہے زندگی کی کوئی بھی اسٹیج کیوں نہ ہو. بچے تو ان کو تو سیکھنے پڑھنے ڈال ہی دیتے ہیں, اسکول بھی بھیج دیتے ہیں, مدرسے بھی بھیج دیتے ہیں کہ وہ کچھ سیکھ لیں. لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے, جب وہ مائیں بن جاتی ہیں, جب وہ ذرا عمر بڑی ہو جاتی ہے ان کی, تو ان کا پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق ہی نہیں رہتا. حالانکہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم ان بوڑھے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو, ساری زندگی علم حاصل کرو, تھوڑا ہو یا زیادہ, کیونکہ علم روشنی ہے اور روشنی کے بغیر جو سفر کیا جاتا ہے, جہاں جس راستے پر چلا جاتا ہے وہاں انسان ٹھوکریں ہی کھاتا رہتا ہے اور مشکلوں میں ہی پڑا رہتا ہے. لیکن جب اندھیرا, آپ دیکھیں نا, اپنا ہی گھر ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کی بجلی چلی گئی, بتی چلی گئی اور آپ نے بتی نہیں جلائی اور اٹھ کے صرف بتی لینے ہی گئے, تو آپ دیکھیں کہ راستے میں دو چیزوں سے آپ ٹھوکر کھا لیں. اپنے گھر میں رات کو اٹھتے ہیں بعض اوقات تو اپنے ہی بیڈ کے ساتھ ٹکر کھا جاتے ہیں, اپنے ہی دروازے سے جان ساتھ لگاتے ہیں, کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے. تو علم کے بغیر زندگی اندھیری ہوتی ہے. اس لیے آپ میں سے کوئی خاتون چاہے 80 سال کی ہے یا 40 سال کی ہے یا 20 سال کی لڑکی ہے, سب کے لیے لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہدایت کو رہنے کے لیے, سیدھی راہ پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کریں. یعنی ہم اسکولوں میں تو پڑھ لیتے ہیں, بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں, سال ہر سال محنت کرتے ہیں, لیکن آخرت میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کی کون سی ڈگری لی. وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ تم جو کچھ بھی کر کے آئے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں تھا یا نہیں تھا, یا اپنی من گھڑت اپنے دل کی باتیں مانتے رہے, یا لوگوں کی باتیں سنتے مانتے رہے, یا جس طرح کسی نے بتایا ادھر ہی چل پڑے. آپ دیکھیں ایک شخص جس کے پاس نقشہ ہوتا ہے نا, اور وہ نقشے کے مطابق چلتا ہے تو وہ صحیح جگہ پہنچ جاتا ہے. یعنی یہاں سے لاہور آپ نے جانا ہو, لیکن اگر کوئی شخص صرف راستے میں پوچھ پوچھ کے چلتا ہے تو ہو سکتا ہے 4 لوگ اس کو ٹھیک بات بتائیں اور ایک کوئی نا سمجھ نادان ایسا ہو جو اس کو الٹے رستے پہ ڈال دے, تو وہ وہاں پہنچنے کی بجائے کہیں اور پہنچ جائے گا, ہاں وہاں کے دھکے کھائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح زندگی گزارنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ہم قرآن کا مطالعہ بھی کریں, قرآن بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی پڑھیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بتایا ہے, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے, تمہیں پاک کرتا ہے, تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے. تو ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جس نے لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دی اور ان کا تزکیہ کیا, ان کو ان کے اخلاق مہذب بنائے, ان کو رہنے سہنے کا ڈھنگ سکھایا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بھی اس رسول کے پیروکار ہوتے ہوئے آپ سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتے رہے. کیونکہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اور جب اللہ کی خشیت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر انسان اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے, اللہ کی فرما برداری کے کاموں کی طرف دوڑتا ہے. اور ویسے بھی کتنی بڑی خوشخبری ہے, ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا ہے, وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہیں ہوگی. یعنی ایسے لوگ آخرت میں لازمن کامیاب ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی چیز ایسی نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے, یعنی قرآن. یعنی قرآن ہی کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹ سکتے ہیں. قرآن کی تعلیم سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل کانپ اٹھتے ہیں ان کے, ان کے دلوں میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کہی جا رہی ہے, یہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے, اللہ اتنا بڑا ہے, وہ سب کچھ سنتا ہے, وہ سب کچھ دیکھتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. تو جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو قرآن پڑھنے سے کیا بڑھتا ہے؟ ایمان. کیا بڑھتا ہے؟ ایمان. کیونکہ ایمان بڑھتا ہے تو نیک عمل بڑھتے ہیں, ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان کے اندر نیک کام کرنے کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی آیات سنتے رہیں, پڑھتے رہیں, تاکہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ زندگی ایک امتحان ہے, اس میں طرح طرح کی مشکلات ہیں, اس میں انسان کے اندر خوف, غم, فکر, پریشانیاں رہتی ہیں, اور ان پریشانیوں کا علاج توکل ہے کہ انسان اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے. لیکن یہ بھروسہ کب آتا ہے؟ جب انسان ایمان رکھتا ہے. اور ایمان کب پڑھتا ہے؟ جب انسان قرآن پڑھتا ہے, قرآن سنتا ہے. اور پھر صحیح عبادت کا طریقہ بھی تو قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے, سنت سے ہی پتہ چلتا ہے. اس کی تعلیم کی بدولت ہی انسان سیدھے رستے کی طرح رہنمائی پاتا ہے. ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم, بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے, بالکل ٹھیک راستہ ہے, جس پہ چل کے انسان پریشانیوں سے بچ سکتا ہے, جس پہ چل کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کرتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا, اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو یہ قرآن خوشخبریاں بھی دیتا ہے, ڈراتا بھی ہے اور خوشخبریاں بھی دیتا ہے. لہذا جو قرآن سے جڑا رہے گا وہ سیدھے راستے پر رہے گا, اور اس کو اللہ تعالیٰ ایک قرآن عطا کرے گا جس کی بدولت وہ گمراہی سے بچ جائے گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی ہے, یعنی شیطان آتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے بندو اس دوسرے رستے پہ آ جاؤ, پس تم اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لینا. یاد رکھو اللہ کی رسی قرآن ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو جب قرآن سب پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ آپس کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے, آپس کے لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد یہ چیزیں بھی دور ہو جائیں گی. پھر یاد رکھیں زندگی کے علاوہ انسان جب مر کے قبر میں جاتا ہے تو قبر کے سوالوں کا جواب بھی وہی دے سکے گا جو قرآن پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میت کو دفنا کر جب لوگ پیٹ پھیر کر واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے, یعنی زمین میں اس کو آواز آتی ہے کہ لوگ واپس جا رہے ہیں اور مجھے اکیلا یہاں چھوڑ کر. جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے, اے غلام تیرا رب کون ہے, من ربو کا, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, ومن نبیوں کا, اور تیرا نبی کون ہے, فرمایا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے یہ سوال کرتے ہیں اور پھر وہ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو وہ صحیح صحیح جواب دیتا ہے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں یہ باتیں تجھے کہاں سے پتہ چلی کہ تیرا رب اللہ ہے, تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تیرا دین اسلام ہے, یہ کہاں سے پتہ چلا؟ تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی. تو قبر کے جواب کون دے سکے گا؟ جو شخص قرآن پڑھتا ہوگا. اور ویسے بھی جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے جب انسان علم کا راستہ اختیار کرتا ہے. کس کس کو جنت میں جانے کا شوق ہے؟ سب کو ماشاء اللہ بہت اچھا شوق ہے, اور یہ شوق سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جنت کا راستہ ہے مشکل, شوق تو ہے لیکن اس کی مشکلیں دیکھ کے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہماری یہ حدیث مدد کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا, اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچاتے ہیں, اس کے آگے جھکے جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, ہمارے بچے چھوٹے ہیں, ہم کدھر جائیں, کہاں جائیں, کیا کریں, کیا کریں کیا نہ کریں, گھر کے بڑے کام ہیں, ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. آپ اگر روز نہیں جا سکتے, ہفتے میں تین دن چلے جائیں, تین دن نہیں دو دن چلے جائیں, دو دن نہیں ایک دن تو لازم کر لیں, فرض کر لیں اپنے اوپر. پہلے تو خواتین جمعہ پڑھتی تھی, جمعہ میں بھی بعض نصیحت ہو جاتی, لیکن اب تو ہمارے یہاں مسجدیں بھی نہیں ہیں جہاں پر عورتوں کے لیے جمعے کا انتظام ہو. اور میں یہ کہوں گی کہ جو بچیاں قرآن پڑھ چکی ہیں انہیں محلے محلے میں مختلف درس کرنے چاہیے, اور انہیں لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینی چاہیے. بعض اوقات خواتین کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی, کار نہیں ہوتی, گاڑی نہیں ہوتی, موٹر سائیکل نہیں ہوتا, مرد حضرات کام پر گئے ہوتے ہیں, وہ دور کی جگہوں پہ نہیں جا سکتے جہاں پہلے سے درس قائم ہے, وہ پیدل کیسے جائیں, وہ روز اتنا کرایہ کیسے خرچ کریں. تو ہفتہ وار درس کثرت سے کرنے چاہیے, ایک ہفتہ اس محلے میں, دوسرا ہفتہ وہاں, تیسرا ہفتہ وہاں. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت ڈالے گا. اللہ نے آپ کو یہ علم اس لیے دیا تھا کہ بانٹیں, اور جب آپ یہ علم بانٹیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی آپ کے لیے, اللہ کی رحمت آئے گی, آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی. قرآن مجید جو ہے یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارکن, یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے یہ بڑی برکت والی ہے. کیوں اتاری ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ, تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں, وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑے. تو یہ کتاب جو ہے یہ ہمیں اس لیے بھیجی گئی ہے ہمارے پاس کہ ہم اس میں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت پکڑیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ بیمار ہیں, آپ کہیں جا نہیں سکتے, آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں, اور اگر آپ کے پاس ایسا فون ہے کہ جس میں واٹس ایپ کے اوپر آپ کو آڈیو لیکچر مل سکتے ہیں, تو وہ لگا کر سنیں. گھر میں کوئی اپنے گھر میں درس کرنے کا انتظام کر لیں, کوئی اچھی کتابیں لے لیں, اور اپنے بچوں سے ہی کہیں ذرا پڑھ کے سناؤ مجھے. اور اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ بھی آپ درس قائم کر سکتے ہیں. لیکن آج کے بعد آپ میں سے ہر ایک نے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور سیکھنے کی اور سکھانے کی. آپ کو پتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے قرآن سیکھنے والوں اور سکھانے والوں کے بارے میں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھا بن جائے, لیکن وہ کیا دنیا والوں کی نظر میں. اسی لیے ہم ان کی پسند کے کپڑے پہنتے ہیں, ان کی پسند کے کام کرتے ہیں, تنگی تکلیف اٹھاتے ہیں, قرضے لینے کے زیور بناتے ہیں تاکہ پہنے تو اچھے لگے, لوگ اگر ہمیں اچھا سمجھے. ایک شادی ہوتی ہزاروں خرچ کر دیتے, ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کر دیتے. کیوں؟ تاکہ میں بہت اچھی لگوں اس میں. لیکن کتنی دیر کے لیے انسان اچھا لگتا ہے، بعد میں تو وہی شکل صورت نکل آتی ہے جو اصل میں ہوتی ہے، وہ تو نہیں بدل جاتی، لاکھوں بھی دیتے تو وہ تو نہیں بدل سکتی. تو انسان کا اصل حسن اس کے اخلاق سے ہے، اس کے کردار سے ہے، اس کے ایمان سے ہے، اس کی عبادت سے ہے، اس کے پیار محبت سے ہے. اور وہ چیزیں انسان کے اندر دوسروں کی طرف سے آنے والی تکلیف کے باوجود تب آتی ہے جب مضبوط ایمان ہوتا ہے، اور مضبوط ایمان تب آتا ہے جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کی کتاب پڑھتا ہے. یہ کتاب پھر ہمارے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتی ہے. تو ہمیں اللہ کی نگاہوں میں اچھا بننا ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، جس نے آسمان اور زمین تک لے کیے ہیں. اور وہ اگر کہتا ہے کہ تم پہ سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے یا پڑھائے، تو ہمیں کیا بن جانا ہے؟ اگر پڑھا ہوا ہے تو پڑھانے والا بن جانا ہے، اگر پڑھا نہیں یا ٹھیک نہیں آتا تو پڑھنے والا بن جانا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں. یا قرآن پڑھے یا قرآن پڑھائیں، یا قرآن پڑھے یا قرآن پڑھائیں. اور میں کہوں گی کہ جو آپ کی بیٹیاں یا آپ کی بہویں یا آپ کی بہنیں قرآن کی تعلیم حاصل کر چکی ہیں اور وہ گھر کے ہی کاموں میں لگی ہوئی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہی، میں ساسوں سے، ماؤں سے، بڑی بہنوں سے یہ درخواست کروں گی کہ وہ ان کی مدد کرے، انہیں تھوڑا سا ٹائم دے تاکہ وہ بھی قرآن سیکھ سکھا سکے. ابھی جو بچے عبدالحکیم سے آئی ہے، پچھلی دفعہ میں عبدالحکیم گئی تھی تو ان کی سانس ماشاء اللہ اتنی اچھی ہے کہ انہوں نے اپنی بہو کو شادی بھی اس مقصد کے لیے کی اور اس کام کے لیے وقف کیا ہوا ہے. گھر کے کام سارے بہوؤں نے مل کے بانٹے ہوئے ہیں اور پھر جس وقت جس کے پاس وقت ہوتا ہے وہ اپنے دین کے کام میں استعمال کرتی ہے، اپنی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے جہاں پر دین کا کام ہوتا ہے. دیکھیے جب دنیا سے ہم جائیں گے تو سارا کچھ پیچھے رہ جائے گا نا، جو جگہ ہم نے اللہ کے کام کے لیے رکھی، جہاں اللہ کا ذکر ہوا، جس شخص کو ہم نے اللہ کے دین کے کام کے لیے تیار کر دیا یا اس کو فیسلیٹیٹ کر دیا یا اس کی مدد کر دی، تو پھر یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ. تو یاد رکھیے، عورتوں کے لیے بھی دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ طلب العلم فریضہ تم علی کل مسلم. کیا عورتیں مسلمان نہیں؟ عورتیں بھی مسلمان ہیں، اور عورتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ علم حاصل کریں. ازواج مطہرات کے لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ کیا تھا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اور اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، ان کا ذکر کرو. یعنی جو تمہارے گھروں میں قرآن اور سنت پڑھا پڑھایا جاتا ہے تم بھی آگے اس کو سکھاؤ. وَاذْكُرْنَ کا ایک مطلب ہوتا ہے دل میں یاد کرنا، ایک ہوتا ہے زبان سے ذکر کرنا، اور ایک ہوتا ہے دوسرے کے سامنے ذکر کرنا، یعنی دوسرے کو بتاؤ. تو ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ امت کی مائیں کون ہے؟ ازواج مطہرات. ان کو قرآن کیا حکم دے رہا ہے؟ کہ وہ قرآن اور سنت کی تعلیم دیں. تو ہمارے لیے بھی کیا لازم ہے؟ کہ ان کے طریقے پر چلیں. شہاب بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ میں حضرت حفصہ کے پاس تھی. حضرت حفصہ آپ کی بیوی تھی. حضرت حفصہ کے پاس آئے تو شفا بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے مجھ سے فرمایا یہ دم حفصہ کو بھی سکھا دو جیسے تم نے اسے لکھنا سکھایا ہے. اسی لیے جب حضرت ابو بکر نے قرآن مجید جمع کر لیا تھا اور اس کے نسخے بنا لیے تھے تو پھر حضرت حفصہ کے پاس جمع شدہ قرآن رکھوایا گیا تھا، کیونکہ وہ پڑھی لکھی خاتون تھی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کے لیے الگ دن بھی خاص کیا تھا، کیونکہ مردوں کے ساتھ بیٹھ کے مشکل ہوتے تھے سارے مسئلے مسائل پوچھنا. یعنی بعض اوقات مرد ٹیچر ہوتے ہیں، مرد استاد ہوتے ہیں، ان سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہر بات مردوں سے نہیں سیکھ سکتے ہم. اس کے لیے عورت معلمہ ہونا بڑا ضروری ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ عورتوں نے کہا کہ مرد ہم سے آگے بڑھ گئے، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے دن کوئی خاص کرتے ہیں جس میں صرف ہم عورتیں سیکھیں. تو آپ نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا. اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں باز فرمایا اور مناسب احکام دیے. اسی طرح صحابیات جو تھی وہ درس و تدریس کی مجلسوں میں شامل ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم حاصل کرنے والی عورتوں کی تعریف کی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی. وہ کیا کرتی ہیں؟ دین کی تعلیم سیکھتی ہیں اور سارے مسائل پوچھ لیتی ہیں. اب پاکی نہ پاکی کے کتنے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ شرم کے مارے ہم کسی سے نہیں پوچھتے اور بعض اوقات لائبریری میں ناپاکی میں ہی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمان بن کے اگر جینا ہے تو علم ضروری حاصل کرے. پھر اسی طرح عورت علم دین میں ماہر بھی ہو سکتی ہے, یعنی زیادہ سے زیادہ علم بھی حاصل کر سکتی ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی, ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی حدیث میں کوئی مشکل پیش آئی تو ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا, ہم نے ان کے پاس حدیث کے بارے میں معلومات پائی. یعنی وہ اتنی ماہر تھی, اور ویسے بھی جو حدیث کو روایت کرنے والے مفسرین صحابہ ہیں ان میں تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ کا مقام ہے. یعنی ان سے آگے بس ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر ہے, اس کے بعد حضرت عائشہ کی باری ہے. 2210 حدیثیں جو ہیں انہوں نے روایت کی ہیں, اور یہ کوئی چھوٹا سا نمبر نہیں ہے. اس کے لیے بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے. لیکن اگر نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دین سکھاتی تھی تو پھر ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ ہمیں بھی ان کے طرز عمل پہ ان کے نمونے کو اختیار کرتے ہوئے دین سکھانا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. دین پڑھتے ہیں تو دین کے بڑے فائدے ہیں, بڑی برکتیں ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. گویا یہ کتاب ہمیں زندگی بخشتی ہے. دل کی بے چینی اور پریشانی اور ڈپریشن اور غم اور غصہ اور اریٹیشن, یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں. پھر اسی طرح اس کتاب سے رحمتیں آتی ہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ کتاب جب ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے, لہذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. پھر یاد رکھیے, یہ کتاب سکون دینے والی ہے. آج گھر گھر میں پریشانی اور بے چینی ہے, بے سکونی ہے. کھانے کو بھی ہے, پہننے کو بھی ہے, اچھے سے اچھا لباس ہے, اچھے سے اچھا گھر میں فرنیچر ہے, سب کچھ ہے. دل چین میں نہیں, دل میں سکون نہیں, دل میں خوشی نہیں, کیونکہ گھروں میں اللہ کی یاد نہیں رہی, گھروں میں قرآن کی مجلسیں نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں, ان پر سکینت نازل ہوتی ہے, رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں, اور اللہ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر پر یہ رحمتیں برکتیں نازل ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرے؟ کیا واقعی کوئی بہت بڑی مشکل ہے کہ ہم اپنے گھر میں تعلیم کا سلسلہ نہیں جاری کر سکتے؟ کیا مشکل ہے کہ ہم اللہ کی خاطر چند روپے خرچ کر کے جہاں درس کھلے ہوئے ہیں, جہاں برانچز بنی ہوئی ہیں وہاں نہیں پہنچ سکتے؟ آج آپ جانے سے پہلے ضرور ایڈریس لے لیں کہاں کہاں کلاسز ہوتی ہیں. اپنی نوجوان بچیوں کو آپ چاہے اسکول کالج یونیورسٹی پڑھائے, ایک سال ان کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھی ضرور دیں. دیکھیں جب فوت ہو جائیں گے نا ہم, تو پیچھے اگر بچے ہمارے نیک نہیں ہوئے نا تو کوئی دعا نہیں کرے گا. انہوں نے دعا سیکھی نہیں ہوگی, انہوں نے جنازہ پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہوگا, تو وہ کیا کریں گے؟ تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی خاطر بھی اور اپنی خاطر بھی اللہ کے دین کے علم کو حاصل کریں. یاد رکھیے, یہ کتاب جان مال اہل اور وقت میں برکت دینے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک. اگر آپ اس کتاب کی مجلس گھر میں کرتے ہیں یا کہیں جا کے سنتے سناتے ہیں تو جتنا آپ اس سے قریب ہوں گے, یہ کام کریں گے, اس کے لیے اپنی جان لگائیں گے, اس کے لیے اوروں کو بھی بلائیں گے, اس کے لیے اپنا مال لگائیں گے, اسی حساب سے آپ کی جان, مال, اہل و عیال اور آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی. آپ کو چیزوں کی کمی کا احساس نہیں ہوگا, آپ کے دل کے اندر ایک ٹھنڈک اور ایک سکون ہو جائے گا. آپ یہ تجربہ کر کے تو دیکھیں, اس نسخے کو استعمال تو کریں. بعض مفسرین کہا کرتے تھے ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں خیر و برکتوں نے ڈھانپ لیا, بارش ہوگی خیر و برکتوں کی, ہم نے اپنا وقت قرآن کے لیے لگانا شروع کیا اور دنیا ہمارے اوپر برس پڑی. اور آج ہم قرآن کو چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں, وہ ہاتھ میں آتے بھی ہے تو برکت محسوس نہیں ہوتی, دل میں ایک پریشانی لگی رہتی ہے, یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی, وہ کہاں سے پوری ہوگی. پھر اسی طرح سلف صالحین کے اوقات میں جب تنگی ہو جاتی تو وقت میں برکت کا اثر حاصل کرنے کے لیے قرآن کی طرف لپکتے تھے, یعنی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ وقت میں برکت پیدا ہو جائے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی نیک آدمی سے کہا گیا ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھیں, انہوں نے کہا اتنا پڑھو جتنی خوش نصیبی اور سعادت تم چاہتے ہو. کتنی چاہتے, کتنی خوش قسمتی چاہیے, کتنی خوش نصیبی چاہیے, جتنی چاہیے اتنا قرآن پڑھ لو. اور اگر ہم سویرے کھولتے ہی نہیں ہیں, پڑھتے ہی نہیں ہیں, تو خوش نصیبی کہاں سے آئے گی؟ پھر اس کتاب سے حکمت اور دانائی ملتی ہے, سمجھ بوجھ آتی ہے. تو بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی, حکمت کی روشنی اور علم کا سب چشمہ ہے. قرطبی کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے وہ عقل سے سرفراز رہتا ہے چاہے 100 سال کی عمر تک پہنچ جائے, دیوانہ نہیں ہوتا, عقل مند رہتا ہے. اس کے مطلب نہیں کہ حافظہ تیز ہو جاتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈس اورینٹڈ نہیں ہوتا, یعنی بڑھاپے میں بھی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا, نہ سمجھی کی بچوں والی, بلکہ اللہ اس کی سمجھ کو برقرار رکھتا ہے. پھر درجے بلند ہوتے ہیں, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جتنا جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے, اس کو پھیلاتے جائیں گے, اللہ آپ کے درجے بلند کر دے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور حشر کے دن بھی. کیا آفت ہوگی نا اس دن. تو قرآن والے, قرآن سے محبت کرنے والے, قرآن ان کے لیے سفارش کر رہا ہوگا, دنیا کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو, میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر متاجی دور کر دوں گا, لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہاری محتاجی دور نہیں کروں گا. اللہ کی عبادت کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیے, ٹائم نکالیے, مال نکالیے. پھر جسم اور روح دونوں کو شفا ملتی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں ہم وہ تو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے, مگر ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو. یعنی دل اور جسم کی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج قرآن میں نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو سمجھ آ جاتی ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آتی. تو دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے دینے والی کتاب ہے, سیکھنے سکھانے والے بہترین لوگ ہیں, اللہ کے خاص بندے ہیں, چنے ہوئے لوگ ہیں, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. قرآن سیکھنا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ پر تھے. وہ چبوترا تھا نا مسجد نبی کے پاس, تو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بدھان یا عقیق کی طرف جائے. دو منڈیاں تھیں مدینہ شریف میں, اور وہاں سے بغیر کسی گناہ کے یعنی چوری ڈاکے کے, بغیر کسی قطع رحمی کے, دو بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لے آئے, یعنی مفت لے آئے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے کہ ہمیں ہر روز اتنی بڑی بڑی چیز مل جائے, مفت مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھیں یا سکھائیں؟ یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر, تین آیتیں تین اونٹنیوں سے بہتر, چار چار سے بہتر, اور اسی طرح جتنی تعداد زیادہ ہو اس سے بہتر. سبحان اللہ, آخرت میں تو یہی کام آنا. ہر وقت ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں, تو پتہ نہیں کیا بنے گا, ڈر لگتا ہے نا. لیکن جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو امید بنتی ہے کہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے ایک ایک حرف کے بدلے دس دس نیکیاں جمع ہو رہی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے اس قرآن کے بدلے ایک ایک حرف پر دس نیکیاں, اور قرآن کا پڑھنا زمین و آسمان میں تذکروں کا باعث بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو کیونکہ وہ آسمان میں تیرے لیے باعث رحمت اور زمین میں تیرے لیے باعث تذکرہ ہے. یعنی قرآن کے ذریعے تمہیں عزت اور مقام ملے گا آخرت میں بھی دنیا میں بھی. اور صاحب قرآن کا اکرام کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہیدوں کو دفن کر رہے تھے, دو دو لوگوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دے رہے تھے, تو پوچھ رہے تھے اس میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے. پھر جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لحد میں آگے اس کو رکھا جاتا. یعنی دنیا میں بھی عزت, مرتے وقت بھی ہر جگہ قرآن والے آگے آ جائیں. اللہ کے خاص بندے ہیں, وی آئی پی جس طرح ہوتے ہیں, جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, تو قیامت کے دن بڑے لوگ دنیا والے بڑے لوگ نہیں ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور پڑھایا اور اس پر عمل بھی کیا. وہ اللہ کے خاص بندے ہیں اہل القرآن. تمام مخلوقات اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور خیر کی باتیں سکھاتا ہے. مرنے کے بعد بھی انسان کو بہت فائدے ہیں قرآن پڑھنے کے. قبر میں جب مردے کو رکھ دیا جاتا ہے تو سر کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے, تو تلاوت قرآن اس کو روک دیتی ہے. جب سامنے سے فرشتہ آتا ہے تو صدقہ اس کو پیچھے کر دیتا ہے. جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کے جانا اسے دور کر دیتا ہے. یعنی انسان کی نیکیاں قبر میں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں, کوئی عذاب نہیں آنے دیتی. تو سر کی طرف سے کچھ آئے تو قرآن, کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں منہ سے پڑھتے ہیں, سر میں حفظ کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں, ترجمہ پڑھتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, یہ سب کچھ سر سے ہی ہوتا ہے. تو پھر اس سارے حصے کی حفاظت قرآن کرے گا, لیکن اگر پڑھا ہی نہیں تو پھر کیا بنے گا؟ آپ فکر ہی نہ کریں کہ آپ عمر کے کس حصے میں, پھر کچھ شرم نہ کریں. نہیں آپ نے پڑھا بچپن میں, نہیں پڑھایا کسی نے, اب قاعدہ اٹھا لے اپنی بیٹی سے کہ آپ کو پڑھائے. آپ کو معلوم ہے میری والدہ ماشاء اللہ 78 سال کی ہوئی ہیں, فوت ہوئی ہیں دو ہفتے پہلے. اللہ ہم پر اپنی رحمت اور بخشش کی بارش کرے. ان کی عمر 78 سال تھی اور بیمار ہونے سے ایک دن پہلے بھی کلاس میں تھی, ایک دن پہلے بھی کلاس میں. پہلے تو ہم ماشاء اللہ 12 بہن بھائی تھے اور ان کو بالکل فرصت نہیں ملتی تھی, لیکن ہر روز صبح پھر بھی قرآن پڑھتی تھی. ہم نے جب بھی بچپن سے آنکھ کھولی اپنے گھر میں تو امی کی آواز سنی قرآن کی. وہ ہم سے کئی پہلے اٹھتی تھی اور نماز وغیرہ پڑھ کے تلاوت بلند آواز سے کرتی تھی. تو سارے بہن بھائی جو سیم میں ہم سوتے تھے, سرگودا کے رہنے والے, گرمیوں کے موسم میں کمرے کے اندر نہیں باہر سے چارپائیاں لگی, ساری ایک لائن میں پورا سین بھرا ہوتا تھا. ماشاء اللہ اتنے بہن بھائی تھے. تو ان کی آواز سب گھر میں گونج رہی ہوتی تھی. اس وقت ان کا معمول زیادہ تر اپنی نمازیں اور تلاوت ہی تھا اور زیادہ پڑھنا پڑھانا نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس وقت بھی کم تھا. لیکن جس وقت جو ہی بچے ذرا بڑے ہوئے اس وقت بھی ہفتے میں ایک دن درس وغیرہ میں جاتی تھی, لیکن جب بچے بڑے ہوئے اور الوداع میں آ گئی تو پھر وہ طالب علم بن گئی. میں پڑھا رہی ہوتی تھی, وہ پڑھ رہی ہوتی تھی. مجھ سے میری والدہ بڑی تھی, اتنی عاجزی تھی ان کے اندر کہ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی بیٹی سے کیوں پڑھوں, یہ تو چھوٹی ہے مجھ سے. شوق سے بیٹھتی تھی کلاس میں, ہر کلاس میں. ابھی ہمارا ایک نیا کورس شروع ہوا تھا تدبر القرآن کا, تو انہیں پتا چل گیا کہ کوئی نیا کورس شروع ہوا, تو کہتے تھے اس میں کیا ہے. تو وہاں پہنچ گئی, طالب القرآن کو کئی بار انہوں نے کیا, حدیث کو, تجوید کو, جہاں موقع ملا وہاں بیٹھ گئی. پھر لکھتی بھی تھی. ابھی ان کی وفات کے بعد میں نے ان کو جب دراز کھولا تو اس میں ان کی ڈائریاں, کاپیاں, نوٹس بنائے ہوئے, ان کے پرچے بھی نکلے جس میں انہوں نے ایگزام دیے ہوئے تھے. تو اس سے خوش رہتی تھی, مزاج بھی بہت اچھا رہتا تھا. کوئی ان کو بچوں کے کاموں میں انٹرفیئرنس نہیں, ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے. کوئی ان سے آ کے کسی کی شکایت بھی کرتا تھا کہ مجھے نہیں یہ باتیں سمجھ آتی تمہاری, کسی غیبت سے دلچسپی نہیں کہ ہاں مجھے بتاؤ تمہاری ساس نے کیا کیا. اتنے 12 بچوں کے سسرال ہوں تو ان سے نبھانا آسان تو نہیں ہوتا. لیکن چونکہ انہوں نے اپنا ایک مقصد بنا لیا تھا, ایک فوکس کیا ہوا تھا کہ میں نے تو پڑھنا ہے, بہوؤں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ وہ اپنے اپنے بچے گھر سنبھالیں, بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں ہوں اور وہ اپنی زندگی گزاریں. اسی سے کوئی بہو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری ساس نے مجھ سے لڑائی کی یا مجھے برا بھلا کہا یا کوئی ناچاکی یا کوئی آپس میں اختلاف نہیں, بلکہ ان کے کپڑے تک دھو دیتی تھی. جب اچھی جوان تھی تو بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو بہنیں ہم کہتے تھے کہ اب آپ دیکھیں نا, بہو تو خدمت کرتی ہیں تو آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں, تو کہتے کیا تم لوگ کو نہیں پالا, وہ بھی تو بیٹی ہے. تو یہ ساری طاقت کہاں سے آتی ہے کہ بہو کو بیٹی سمجھے انسان, یہ قرآن دیتا ہے. یہ کہاں سے یہ طاقت آتی ہے کہ انسان اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دے, یہ قرآن سکھاتا ہے. اس سے گھروں میں خوشحالی آتی ہے, لڑائیاں جھگڑے ختم ہوتے ہیں. ورنہ دنیا ایسی چیز ہے, ایسا مردار ہے کہ جس کے پیچھے انسان پڑ جائے تو ہاتھ پلے کچھ نہیں آتا سوائے جھگڑے فساد کے. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے قیامت کے دن سفارش کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو, بے شک قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف دے گا. پھر قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس کو زیور پہنا دیجیے پڑھنے والے کو, سبحان اللہ کیا خوبصورت دن ہوگا. تو اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا انسان کے قرآن کو. قرآن مجید پھر کہے گا اے رب اور زیادہ, تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. قرآن مجید کہے گا اے رب اس سے راضی ہو جائیں, اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ, ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی, اور جتنا جتنا یاد ہوگا وہاں تک انسان پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا. اور جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے معزز اور بزرگی والے ہیں, اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. یعنی اگر آپ نے پڑھا بھی اور پڑھا نہیں جا رہا, بڑا مشکل ہو گیا, اٹک رہے ہیں پھر بھی ہمت نہیں آتی, دگنا اجر ہے. عام بندے کو ایک حرف پہ 10 نیکیاں, اٹکنے والے کو 10 کے 10 20 نیکیاں. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہیں کرتا. اس لیے بس آپ نے اپنی نیت میں پکا ارادہ کر لینا ہے کہ انشاءاللہ میں کوئی نہ کوئی برانچ جوائن کروں گی, کوئی نہ کوئی اپنے گھر بھی درس کرواؤں گی, اور اس طرح کی مجلس ہے پورے میاں چندوں میں آگ ہو جائے انشاءاللہ. لیکن جو شخص قرآن سے روگردانی کرتا ہے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ سے زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں. قرآن مجید سے منہ موڑنے کی وجہ سے زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طٰہٰ پہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. وہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی تو تو انہیں بھول گیا اور آج تجھے بھی بلایا جائے گا. تو دنیا کی زندگی بھی تنگ اور آخرت میں بھی مصیبت. اس لیے گھروں میں قرآن کھل جانا چاہیے اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. گویا حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں جو دین میں سمجھ حاصل نہیں کرتا وہ اسلام کے اصول و قواعد نہیں سیکھتا, وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا. جس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا. قرآن کو چھوڑنا باعث حسرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. دو روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور آل عمران سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن صاحبانوں کی شکل یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئے گی, اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی. فرمایا سورۃ البقرہ کو سیکھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. تو سورۃ البقرہ سیکھو اور باطل اس کی طاقت نہیں رکھتا یعنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جادو ٹونا یہ چیزیں اس بندے پر حاوی نہیں ہو سکتی, آ نہیں سکتی. میری والدہ ماشاءاللہ اتنی بڑی عمر کی ہونے کے باوجود روزانہ سورۃ البقرہ پڑھتی تھی. ایک وقت تھا ذرا ان کی صحت اچھی تھی تو البقرہ اور آل عمران دونوں پڑھتی تھی. کینیڈا میں آئی تھی تقریباً چار پانچ مہینے رہی تھی تو ان کا صبح کے وقت معمول یہی ہوتا تھا کہ وہ سورۃ البقرہ پڑھ لیتی پھر تھوڑا سا آرام کر لیتی پھر سورۃ آل عمران شروع کرتی, شام تک وقفوں وقفوں کے ساتھ دونوں صورتیں پڑھ لیتی. کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن دو صاحبانوں کی شکل میں آئے گی, وہ سورج کی تپش ہوگی نا اس سے بچانے والی. اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اس پر اللہ شیطان مسلط کر دیتا ہے. تو قرآن چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ ایسے انسان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کو سیدھے رستے سے روکتا ہے. تو وہ ساری بچیاں جنہوں نے قرآن کا کورس کر لیا یا ابھی کر رہی ہیں وہ ساری زندگی قرآن کو نہ چھوڑیں, اگر چھوڑا تو شیطان مسلط ہو جائے گا اور وہ پھر اپنے رستے پہ لے جائے گا. اور منافق کی صفت کیا ہے؟ دین کی سمجھ نہ ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو کبھی منافق میں جمع نہیں ہوتی, اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا علم عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس کو دور دور تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنا جان مال تن دھن اس کام پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا رب العالمين ہمارے علم میں اضافہ فرما, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما. اللهم اني اسالك علما نافعا واعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وارزقني علما تنفعني به. اللهم علمنا الكتاب اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. یا اللہ اس کتاب کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، غموں میں روشنی اور پریشانیوں کی دوری کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمیں ہمت دے، صحت دے، عافیت عطا کر کہ ہم اپنی باقی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزارے. یا اللہ تم ہمارے اوقات میں برکت پیدا کر دے. یا اللہ تم ہمیں ہر بری بیماریوں سے نجات دے. اللہ جو بیمار ہے ہمیں صحت عطا کر دے. اللہ جو گھریلو پریشانیاں کے شکار ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے. جن کے اوپر کوئی برے اثرات ہیں ان کے اثرات دور کر دے. یا رب العالمین ہمیں آپس میں گھروں میں اتفاق اور محبت عطا کر دے، اور نیکیوں کے رستے میں ہمیں چلتے رہنے، بھاگتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کی جو دعائیں ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، یا اللہ ان سب دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنا تقرب عطا فرما. یا اللہ مالی پریشانیوں میں جو گرفتار ہیں، جن کے پاس جاب نہیں، جن کا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ جو بچوں کی بیماریوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے. اللہ ہمارے والدین پر رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، واهلا خيرا من اهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم ادخلهم الجنة، اللهم ادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللہ ہم سب پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اناك يا امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.